حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ و تجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادة الى سبيلك وترزقنا من القائمين الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله۔ صلوات على محمد ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ صلوات على محمد برادران عزیز و خواران محترم، زندگی کا حکیمانہ تصور اس موضوع کے ماتحت ہیں کچھ گزارشات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ نفس کشی کی بات نہیں کرتا، ضبط نفس کی بات کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نفس کو جو اس کا حق ہے دیا جائے، اگر اسے اس کا حق نہیں دیا جائے گا تو وہ سرکشی کرے گا۔ اسلام نفس کو سرکش نہیں بنانا چاہتا، اسلام نفس کو ایک ڈسپلن میں لانا چاہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کے یہ حکایت ہے کہ جو علماء اخلاق نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کی اور جو مجھے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت پسند ہے۔ علم اخلاق کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ ایک مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور دونوں آخرت کی طرف مائل تھے، تزکیہ نفس کی طرف مائل تھے، تو ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور دونوں نے کہا کہ ہمیں روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو ایک نے کہا کہ صاحب دنیا میں رہتے ہوئے تو یہ کام ہو نہیں سکتا، دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مجھے جنگل میں جانا پڑے گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں تو دنیا ہی میں رہوں گا مگر دنیا میں رہتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک جنگل کی طرف گیا، روحانیت کی طرف گیا، اور دوسرے نے دنیا ہی کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا، یعنی اپنے مشغولات جتنے بھی اس کی مصروفیات ہیں ان کو بھی انجام دوں گا اور پھر پروردگار عالم سے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ وہ جو جنگل میں گیا اس نے وہاں پر جا کر ریاضتیں کی، تو خدا کسی کو بھی محروم تو نہیں کرتا، اللہ سلی انسان علامہ صاحب، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ زحمت برداشت کر رہا تھا تو کچھ نہ کچھ خدا نے اس کو بھی دینا تھا, وہ بھی بہت کچھ حاصل کر کے پلٹا. اور کس طرح سے پلٹا کہ وہاں جو جانور تھے, درندے تھے, وہ اس کے قابو میں تھے. ایک شیر اس کے قابو میں تھا, وہ شیر پر سواری کرتا تھا, شیر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یہ اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ شیر کی سواری کرتا تھا اور شیر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. وہ اسی شیر پر بیٹھ کر شہر کی طرف آیا اور اپنے اس دوست کو ڈھونڈنے لگا تاکہ اس کو بتائے کہ جنگل میں جو ریاضتیں اس نے کی ہیں تو خدا کی طرف سے اس کو کیا انعام ملا کہ شیر اس کے قابو میں آ گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوا ہے شیر کے اوپر بیٹھ کر, تو جتنے شہر کے لوگ ہیں وہ سب کے سب پریشان کہ یہ کیا تماشا ہے. اور وہ شیر کے اوپر بیٹھ کر آ بھی گیا, سب بھاگ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. اور وہ بازار میں پہنچا کہ بھائی میرے دوست کی دکان ہوا کرتی تھی, وہ کہاں پر ہے؟ کہ اسی جگہ پر ہے. وہ وہاں پر آیا اور اس نے دکان کو تلاش کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سواری کے اوپر ہے تو اس کو پارکنگ کی تلاش تھی, تو پہلے تو اس نے شیر کے لیے پارکنگ تلاش کی کہ شیر کو کہاں پر پارک کیا جائے. ایک مناسب جگہ دیکھی, وہاں پر شیر کو پارک کیا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے دوست کی دکان میں داخل ہوا. بالکل سامنے اس نے پارک کیا, اب وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ شیر پارک کر رہے ہیں. اب وہ دکان کے اندر داخل ہوا تو جو دوست دکاندار وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اتنے عرصے میں, سالوں کے اندر اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. تو اب یہاں پر بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں, اظہار اسی بات کا ہے کہ دیکھو ان ریاضتوں کے نتیجے میں شیر میرے قابو میں آ گیا. تو اس دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے, بہت خوب, خدا تجھے اور نوازے, ذرا یہاں پر دکان پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھو, ایک کام میں کر کے ابھی آتا ہوں, کوئی گاہک آئے تو ڈیل کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اتنے سالوں کے بعد وہ دکان میں بیٹھا ہے, یہ جو دکاندار دوست تھا وہ تو چلا گیا. جب یہ دکاندار دوست غائب تھا اور یہ شیر پر قابو پائے ہوئے دوست صاحب جو تھے وہ تشریف فرماتے, ایک حسین و جمیل خاتون وہاں پر تشریف لائیں کچھ خریدنے کے لیے. شیشے کے برتن پڑے ہوئے تھے اور جیسے اس نے ان خاتون کو دیکھا, ہاتھ ادھر ادھر کچھ بہکا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شیشے کا برتن جو تھا وہ ٹوٹ کر گرا, چکنا چور ہو گیا. وہ خاتون تو اپنے جو کام تھا وہ کر کے چلی گئی. کچھ دیر کے بعد دوست واپس آیا اور اس نے پوچھا خیریت یہ برتن کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے کہا بات صرف اتنی سی ہے بھائی, میں کیا تم سے غلط بیانی کروں, ایک خاتون آئی بہت حسین و جمیل تھی اور میرا نفس جو ہے وہ قابو میں نہ رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور تو کچھ نہیں ہوا, بس اتنا ہوا کہ میرا ہاتھ برتن سے ٹکرایا اور یہ برتن گر گیا اور چکنا چور ہو گیا. اس نے وہ جملہ کہا کہ جو واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے, تبصرہ کیا. اس نے کہا میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جنگل میں جا کر شیر پر قابو پانا آسان ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جا کر شیر پر قابو پاؤ, کمال یہ ہے کہ شہر میں رہ کر نفس پر قابو پاؤ. درود بھیجے گا محمد و آل. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے. اگر ایک انسان اسی دنیا میں رہے, اپنے کاموں کو انجام دے, ہیں کچھ ریاضتیں کہ جو خدا نے مانگی ہیں. پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کو اسی لیے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک اوور ہالنگ ہو جائے انسان کے نفس کی. اسی طرح سے پروردگار نے اعتکاف کی عبادت کو رکھا ہے کہ اعتکاف کی عبادت کرو مگر 3 دن کے لیے مسجد میں رہو, ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مسجد میں چلے جاؤ. پروردگار عالم نے حج کو رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی انسان ریاضت کرے مگر 2 دنوں کی بات ہے, پھر واپس شہر میں واپس آؤ. انسان زیارت کے سفر میں جائے اور پھر واپس شہر میں آئے, اپنے وطن میں آئے, اپنے علاقے میں آئے, اپنے کاروبار کی طرف آئے. یہ کیا ہے برادران عزیز؟ عام طور پر اس فنامنا کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ گاڑی میں سوار ہیں اور جا رہے ہیں. اب آپ کی گاڑی ظاہر ہے کہ اس کا پیٹرول ختم ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تو آپ نے قریبی پیٹرول پمپ کو دیکھا اور وہاں پر لے گئے, وہاں پر آپ گئے اور آپ نے پیٹرول بھروایا اور پھر واپس روڈ پر آ گئے, ٹیوننگ کروائی پھر واپس روڈ پر آ گئے, صفائی کروائی پھر واپس روڈ پر آ گئے. اب فرض کیجئے کہ کوئی صاحب ایسے ہوں کہ وہ کہیں کہ صاحب یہ پیٹرول پمپ مجھے اتنا اچھا لگ گیا ہے کہ اب میں پیٹرول پمپ پر ہی رہنا چاہتا ہوں, تو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ صاحب پیٹرول پمپ رہنے کی جگہ نہیں ہے, پیٹرول پمپ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آ کر جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کروایا جاتا ہے اور پھر واپس سڑک کے اوپر آ کر اپنے سفر کو آگے بڑھایا جاتا ہے. جس طرح سے پیٹرول پمپ کے ذریعے سے کار کی کمی کو دور کیا جاتا ہے, اسی طرح مسجد اور امام باڑے میں نفس کی کمی کو دور کیا جاتا ہے. امام باڑے میں آئیے، سجدہ کریں، مصلے بنائیں، نمازیں پڑھیں، پروردگار سے راز و نیاز کریں، حسینیے میں آئیں، عزاداری کریں، ماتم کریں، آنسو بہائیں۔ یہ آنسوؤں کا بہنا نفس میں موجود جس قسم کی بھی خرابیاں ہیں ان کو بہا کر لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان پاک و پاکیزہ ہو کر واپس اپنی شاہراہ حیات پر جو اس کو سفر آگے کرنا ہے تو کرے، اس کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے۔ اسلام مناسٹسزم کی بات نہیں کرتا، روحانیت کی بات نہیں کرتا۔ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے مت رہو، دنیا میں رہو اور خدا کے بن کے رہو۔ اگر خدا کے بن کے دنیا میں رہو گے تو دنیا تمہیں خدا سے قریب کرے گی، لیکن اگر دنیا کے اندر رہو گے اور دنیا کے بن کر رہو گے تو پھر یہ تمہیں اندھا بنا دے گی۔ یہ وہی جملہ کہ جس کی پہلے میں تشریح عرض کر چکا ہوں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ من ابصر بہا، اگر دنیا کو عینک بناؤ گے اور اس کے ذریعے سے خدا کے جلووں کو دیکھنا چاہو گے تو یہ دنیا تمہیں بصیر بنا دے گی، لیکن اگر اس دنیا کو فوکس کرو گے اور دنیا ہی پر توجہ کرو گے تو یہ دنیا تمہیں اندھا بنا دے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مزاج سے اور زیادہ قریب ہو کر جناب فضا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے کہ جناب فضا نے جو مرتبہ اور مقام حاصل کیا، کیا جنگل میں جا کر حاصل کیا؟ کیا یہ مرتبہ انہوں نے جنگل میں جا کر حاصل کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شہر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے، خاندان اہل بیت کی خدمت کر کے اس مرتبہ اور مقام کو حاصل کیا۔ معرفت کا تعلق فہم کے ساتھ ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کو معطل کر دے تو کون سی معرفت اور کیسی معرفت؟ کسی پاگل کے پاس بھی کوئی معرفت ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ ہاں، ایک انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور اپنی روح کو متاثر کرتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے اور عقل سے حاصل ہونے والے علم کو اپنی روح کی اسکرین کے اوپر نمایاں ہونے کا موقع دیتا ہے، اپنے دل کو اس کا جلوہ دکھاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ معرفت کی منزلوں کو طے کرنا شروع کرتا ہے۔ میں اپنی خدمت میں عرض کروں، یہ جناب فضا کا جو قضیہ ہے واقعاً بہت اپیلنگ ہے، بہت اپیلنگ۔ حافظ کفایت حسین بھی اس کو پڑھا کرتے تھے اور ان کی جو چھپے ہوئے نکات کتاب کی صورت میں، اس میں بھی یہ موجود ہے، اور ویسے بھی روایت تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ دیکھیے، جناب فضا گھر سے باہر آئیں، گھر وہی خاندان زہرا، اس گھر سے باہر آئیں، بیت زہرا سے باہر آئیں۔ اب جناب فضا ایک سن رسیدہ خاتون ہیں، ایجڈ لیڈی ہیں، عمر ہے ان کی، اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب فضا کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب جناب عبداللہ ابن مسعود اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے تھے، میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، لیکن بہرحال عتاب کا شکار بھی رہے خلافتوں کے زمانے میں۔ اب جناب عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے جناب فضا کو آتے ہوئے دیکھا، سلام کیا۔ آداب اسلامی یہ کہ اگر سن رسیدہ خاتون ہے تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا تو کوئی رشتہ ہو، بہن ہے، بیٹی ہے تو کوئی بات، لیکن اگر کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر کوئی سن رسیدہ خاتون ہے تو اس کو سلام کریں، لیکن اگر کوئی کم سن خاتون ہے، جوان خاتون ہے، تو پھر اس کو مکروہ گردانا گیا، اس کو مکروہ مانا گیا۔ اب جناب عبداللہ ابن مسعود جناب فضا کو آتا دیکھتے ہیں، پہچان لیا کہ جناب فضا آ رہی ہیں، اور ان کو سلام کیا۔ جناب فضا نے جناب سلام دیا، سلام کا جواب دیا، اور اب اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود ایک بات کہتے ہیں جس پر جناب فضا نے عجیب طرح سے ریئیکٹ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے فضا، اے بی بی، کیا کہنا آپ کا؟ آپ کی جنت تو گارنٹیڈ ہے، آپ کی جنت تو کنفرم، آپ کی جنت حتمی۔ مگر آپ مجھ سے کہیں کہ روایت کے اندر گارنٹیڈ کا لفظ کا ہے، میں گارنٹیڈ کا لفظ نہیں آیا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے نقل بالمانا کر رہا ہوں کہ حتمی، آپ کی جنت تو پکی، آپ کی جنت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، آپ کو تو جنت ملے گی۔ اب جناب فضا نے یہ جملہ سنا کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ کی جنت پکی، تھوڑی دیر تک سنتی رہیں، پھر اس کے بعد کہنے لگی، اے عبداللہ، کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ اے عبداللہ، تم جنت کی بات کرو، کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ اب عبداللہ حیران کہ کیا فضا جنت سے واقف نہیں، جناب فضا مذاق نہیں ہے، جنہوں نے اپنی ایک زندگی کا ایک حصہ پرانی محاوروں کے ساتھ گفتگو کرنے میں گزارا ہے، اس کو نہیں معلوم جنت کیا ہے؟ جس نے جناب سیدہ کی خدمت سے شرف یہ حاصل کیا ہے کہ گویا قرآن کی آیتیں اس کے خون میں شامل ہو چکی ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ جنت کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ تو عبداللہ کہتے ہیں، بی بی، وہی جنت جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، جس کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس کا انسینٹو دیا گیا ہے، نہروں کا ذکر آیا ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، محلات ہیں، یہ سب کچھ ہیں، اس جنت کی بات کر رہا ہوں، اور کون سی جنت؟ اب جناب فضا عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، عبداللہ اتنا عرصہ صحبت رسول میں گزارا، معرفت حاصل نہ کر سکے، عبداللہ اتنا عرصہ تم نے صحبت رسول میں گزارا پھر تم معرفت حاصل نہ کر سکے. اب آپ آنیسٹلی مجھے بتائیے، عبداللہ ابن مسعود کے اوپر یہ چارج ہے یا نہیں؟ چارج تو ہے. عبداللہ ابن مسعود اور آفینڈیڈ فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا، وہ کہتے ہیں فضا میں نے ایسا کیا بول دیا، کیا آپ مجھے بے معرفت بتا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ بے معرفت. اب جناب فضا ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ، خانہ زہرا اشارہ کرتی بی بی کے گھر کی طرف اور کہتی ہیں عبداللہ ایک بات بتاؤ، اس گھر کے ہوتے ہوئے کسی جنت کی مجھے تمنا ہو سکتی ہے؟ اس گھر کے ہوتے ہوئے، اس گھر میں جگہ ملنے کے بعد مجھے کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مگر تم میرے سامنے اس طرح سے بیان کرو کہ آپ کی جنت تو پکی ہو گئی. پکی ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ تو میں تو رہ رہی ہوں جنت میں. اچھا اب آپ برادر عزیز ذرا اپنے محاوروں پر غور کریں، ہمارے یہاں دعا کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرما. یہ دعا بھی غلط نہیں ہے، مگر دعا اس سے بالاتر ہوتی ہے. ہمارے یہاں دعا کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار مرحوم کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جوار معصوم سے ملحق فرما. یہ دعا ہے ہمارے یہاں. اسی طرح سے ہم دعا کرتے ہیں جنت میں اعلیٰ علیین یعنی بلند بالا تر، بلند جگہ پر، بڑا مقام. جنت میں بھی تو اسٹیجز ہیں، کہ جنت میں بھی بلند مقام، اور کتنا بلند؟ کہ جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. جوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم جب دعا مانگتے ہیں تو میکسیمم یہ دعا مانگتے ہیں جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. جوار کا مطلب ہے پڑوس، ان کے نیبر ہڈ میں، کہ یہ ان کا مکان ہے، اس کے برابر میں ہمارا مکان ہو. تو ہم زیادہ سے زیادہ جو چیز مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ جنت میں جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. فضا وہ ہے کہ جس کو اسی دنیا میں جوار میں نہیں، خود اس گھر کے اندر جگہ مل چکی ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے، اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس گھر کے ہوتے ہوئے کیا کسی اور جنت کی مجھے تمنا ہو سکتی ہے؟ اب اس کی وہ تشریح کرنی ہے کہ عبداللہ ایک بات بتاؤ، ذرا سوچو اس بات پر، غور کرو کہ جنت جس کی تم بات کر رہے ہو اس کے مالک کون ہے، اس کے سردار کون ہے؟ ذرا سوچو کہ اس کے سردار کون ہے. اچھا یہ گھر وہ ہے کہ جس میں میں رہتی ہوں، اور میری شان کیا ہے کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو جنت کے جوانوں کے سردار وہ دو شہزادے آتے ہیں اور جھک کر مجھے کہتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو، اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ جو جنت کے شہزادے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث ہے کہ جس کا خود عاشور کے دن امام حسین نے حوالہ دیا ہے اپنے خطبے کے اندر. امام نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اتنی اہم حدیث. وہ جناب فضا کہتے ہیں کہ ذرا سوچو میں اٹھتی ہوں تو یہ دونوں شہزادے آتے ہیں اور مجھے جھک کر کہتے ہیں کہ اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو. اچھا پھر پیغمبر اکرم نے یہ بھی کہا کہ ابو ہما خیر منہما، ان دونوں کے جو باپ ہیں وہ ان دونوں سے بھی بہتر ہیں، جو ان سے بھی بہتر ہیں وہ مجھے آ کر کہتا ہے بہن فضا میرا سلام قبول کرو. اور جو شہزادی ہیں جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں وہ بھی مجھے کہتی ہے بہن فضا میرا سلام قبول کرو. تو جس عورت کو اس گھر میں جگہ مل جائے کہ جہاں جنت کے شہزادے سلام کر رہے ہوں، ان سے بہتر سلام کر رہا ہو، اور جنت کی عورتوں کے سردار اسے سلام کر رہی ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا واقعاً اس گھر سے ہٹ کر کسی اور جنت کی اسے تمنا ہو سکتی ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل. سوال کرتا ہوں، موضوع سے یہ کیسے مربوط ہے؟ موضوع سے مربوط ہے. عقل انسانی جب غور و فکر کرے اور اس کے بعد اس کی تحریک ہو اور اس کا نتیجہ اس کے دل اور اس کی روح پر نمایاں ہوتا ہے، تو جناب فضا کے یہ جملے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، معرفت سے لبریز، معرفت سے بھرپور جملے ہیں تو جناب فضا نے ارشاد فرمائے. اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کہی ہے. پروردگار فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا وہ اس سے بھی بہتر ہے، جو جنت کی نعمتیں ہیں اس سے بھی بہتر ہے اللہ کی رضا، اللہ کا رضوان، پروردگار عالم کی مرضی. دیکھیے برادران عزیز، آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ سورہ توبہ ہی کی آیت تھی جو ابھی میں نے پڑھی، رضوان من اللہ اکبر. اسی طرح سے پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہاں خدا انسان کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہے اس پر غور کیجیے گا. پروردگار فرماتا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے، مومنین سے اللہ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ انفسهم واموالهم، ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا. مومنین سے ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا. علامہ سید علی نقی صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک سوال ریز کرتے ہیں، اپنے علمی انداز سے بلاغت کے ساتھ وہ ایک سوال ریز کرتے ہیں کہ اگر خدا نے خرید لیا تو خریدنے کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے بیچنے کا مرحلہ. میں نے بیچا تو آپ نے خریدا نا، میں نے بیچا ہی نہیں تو آپ نے کہاں سے خرید لیا. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب آپ کا گھر میں نے خرید لیا، تو آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ صاحب میں نے کب بیچا کہ آپ نے خرید لیا. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا اس کو ہم دقیق بنائیں، شرع لما کے اندر یہ فقہ کی بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے، شہید ثانی کی، شہید اول کی کتاب لما، اور اسی کی شرح لکھی انہوں نے ان کے شہید ثانی نے، جس کے بعد اس کا نام رکھا گیا شرح لما. وہاں پر ایک بحث ہے بیع فضولی، بیع کا مطلب ہے خرید و فروخت، فضولی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں اہل زبان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، مگر بازاری زبان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی فضول گفتگو ہے، بڑی فضول بات آپ نے کہی، یعنی بیکار. اچھا یہ بے فضولی جو ہے اس میں دقیقاً اگر آپ دیکھیں تو فضولی کا تو مطلب کچھ اور ہے، مگر نتیجہ تقریباً وہی ہے. بے فضولی یعنی بیکار خرید و فروخت فضول میں. کیوں صاحب؟ آپ کا مکان ہے، کسی اور نے کسی اور کو بیچ دیا. اگر آپ کو کوئی بتائے گا صاحب آپ کا مکان میں نے بیچ دیا، تو آپ کو حق ہے کہنے کا کہ صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، تو آپ کا دماغ تو صحیح ہے، میں نے آپ کو مقرر نہیں کیا، نہ میں نے آپ کو وکیل بنایا، نہ آپ میرے ایجنٹ، نہ میری طرف سے مجاز. بڑے مزے سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے آپ کا مکان بیچ دیا. اب وہ کہیں گے صاحب یہ بے فضولی ہے. تو اس فضولی بے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے، فائدہ ہے. اگر آپ کا مکان کسی نے ویسے ہی بیچ دیا اور بعد میں آپ راضی ہو جائیں تو وہ بے محقق ہو جائے گی، وہ بے صحیح مان لی جائے گی. یعنی اگر آپ سے نہیں پوچھا تو آپ کو پورا حق ہے. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، دماغ تو ٹھیک ہے، میں نے کوئی نہیں بیچا، بات ختم ہو گئی، انویلڈ ہو گئی، نل اینڈ وائڈ، اس خرید و فروخت کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اگر آپ بعد میں کہیں کہ ہاں صاحب سوچ تو میں بھی رہا تھا، آپ نے بیچ ہی دیا ہے تو کتنے میں بیچا، کہ اتنے میں بیچا، کس کو بیچا، اس کو بیچا، کہا ٹھیک ہے آئی ایم اوکے. جیسے ہی آپ کہیں کہ آئی ایم اوکے، اس کے ساتھ ہی وہ بے جو فضولی تھی اب فضولی نہ رہی، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اچھا وہ ایک تو یہ ہے. اب اس سے زیادہ دلچسپ اصطلاح کے طور پر سمجھیے نکاح فضولی. کیا نکاح بھی فضولی ہوتا ہے؟ نکاح کے اندر جس کا نکاح ہو رہا ہے اس سے آپ نے پوچھا کہ آپ کا نکاح فلاں خاتون کے ساتھ، یا خاتون کو کہا کہ بھائی آپ کا نکاح ہوتا تو یہ پروپوزل تو وہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اتنا مہر ہے، عقد دائم کے سیگے پڑھنے کی آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں دیتی ہوں. وہ دوسرے وکیل نے پوچھا شوہر سے جس کو شوہر بننا ہے کہ صاحب آپ قبول کرتے ہیں، میں آپ کی طرف سے یہ قبول کر لوں گا. کہ ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں سے کہا انکہ تو، انہوں نے کہا قبل تو، کہ میں نے نکاح کر دیا، انہوں نے کہا قبول کیا، یہ تو پراپر نکاح ہوا. مگر کیا نکاح بھی نکاح فضولی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ کہ نہ مرد کو پتا ہے نہ خاتون کو پتا ہے، قاضی نے نکاح پڑھ دیا، نکاح پڑھ دیا اور بعد میں ان کو بتایا خاتون کو کہ خاتون آپ کا نکاح میں نے ان کے ساتھ پڑھ دیا. دولہے میاں کو یہی نہیں پتا کہ میں دولہا ہوں، ان کو جا کر بتایا کہ آپ کا نکاح میں نے ان کے ساتھ پڑھ دیا. آپ کو قبول ہے؟ دونوں نکاح قبول ہے. A very unlikely event. ایسا ہو بہت مشکل لگتا ہے، مگر غور کیجئے گا اس کے امکانات ہیں. اب اگر ایسا ہو گیا اور جا کر اس کو بتایا اور خاتون نے تھپڑ مار دیا یا تماچا مار دیا یا کسی اور طرح سے ریئیکٹ کیا، تو وہیں پر یہ نکاح نل اینڈ وائڈ، ختم. یا مرد نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ کیا کام کرتے پھر رہے ہیں آج کل، تو اس کے ساتھ ہی وہ نکاح ختم. لیکن فرض کیجئے کہ خاتون سے کہا آپ کا نکاح پڑھ دیا ان کے ساتھ، یہ حق مہر ہے، عقد دائم کے صحیح کے پڑھ دیا. انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، میں تو ویسے ہی سوچ رہی تھی کہ شوہر میرے لیے ضروری ہے. اور خاتون کے ساتھ ساتھ ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی قبول. تو یہ نکاح نکاح فضولی تھا، مگر اب نکاح فضولی نہیں رہا، وہ ویلڈ ہو جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ایک پیغام دیا. فقہ جعفری کے اندر خاص طور پر یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا گیا ہے، طلاق کو مشکل کیا گیا ہے. دوسری فقہوں کے اندر آپ کو طلاق آسان ملے گی، نکاح مشکل ملے گا، مگر فقہ جعفری کا یہ امتیاز ہے کہ نکاح کو آسان کیا گیا ہے، طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو مشکل بنا دیں، ورنہ اسلام نے نکاح کو مشکل نہیں بنایا، نکاح کو آسان بنایا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، واپس چلیے آیت کی طرف. اس آیت میں بھی پروردگار نے کیا بے فضولی کی کہ ہم نے بیچا نہیں، خدا نے کہا خرید لیا. ان اللہ اشترا، اللہ نے یقیناً خرید لیا مومنین سے. پہلا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ برادران عزیز، ہمارا اپنا کچھ ہے کہ جو ہم خدا کو بیچ سکیں؟ ہمارا اپنا کیا ہے کہ جو ہم خدا کو بیچ سکیں؟ مگر یہ پروردگار کا لطف ہے کہ دیا ہوا بھی سارا اسی کا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فکر مت کرو، اگر تم بیچنا چاہو تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو کاروبار میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ تنگ دست ہے، وہ کلاش ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، تمہارے اندر مجھے صلاحیت نظر آ رہی ہے، لو یہ رقم میں دیتا ہوں سرمایہ کے طور پر، کیپٹل کے طور پر، اس کو انویسٹ کرو اور انویسٹ کر کے پروڈکٹ بناؤ. اس نے کہا میں پروڈکٹ بنا بھی لوں گا، وہ چیز تیار بھی کر لوں گا، خریدے گا کون؟ کہا بے فکر رہو، مجھے تم سے محبت ہے، میں ہی تم کو سرمایہ دے رہا ہوں، تم بنا لو، بیچنے کی فکر مت کرنا، خریدار کی صورت میں میں خود موجود ہوں گا، تمہیں بازار میں خریدار تلاش نہیں کرنا پڑے گا، میں خود خریدوں گا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اگر بے فکر ہو، مال اگر ہوگا تو ضائع نہیں ہوگا، اگر مال اس قابل ہوا ضائع نہیں ہوگا، یہ میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں. اب وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے تیار کرنا شروع کیا، بایا تو آلریڈی موجود ہے، تو اب اس کا کاروبار چل پڑے گا. ایسا ہوگا یا نہیں؟ پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے خرید لیا مومنین سے. اے پروردگار، اب تو نے دے دیا ہم کو، اب تو یہ ہمارا ہوا نا، تو نے محبت کر کے دے دیا، ہم نے کب بیچا؟ ٹھیک ہے تیری طرف سے یہ خریدنے کی آفر ہے، مگر ہم نے بیچنے کی آفر کب کی کہ تو نے ایکسیپٹ کر لیا؟ علامہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی آئے تو میں خرید لوں گا، نہ، میں نے خریدا ہے مومنین سے. ان اللہ اشترا من المومنین، میں نے مومنین سے خریدنے کی بات کی ہے کہ مومنین کی جان کو خرید لیا، مومنین کے مال کو خرید لیا. یعنی اگر ایک انسان ایمان کا اعلان کرتا ہے تو یہ ایمان کا اعلان نہیں ہے، اپنی جان کو اور اپنے مال کو فروخت کرنے کی آفر ہے. جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو گویا اپنی جان پیش کر دی بیچنے کے لیے، اپنا مال پیش کر دیا بیچنے کے لیے. اب پروردگار کہتا ہے کہ اگر مومن ہو تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی جان بھی بیچ دی، اپنا مال بھی بیچ دیا، میں خدا ہوں تو میں نے تمہارا مال بھی خرید لیا، تمہاری جان بھی خرید لی. اب یہ جان کتنی محترم ہو گئی؟ بہت محترم. مگر اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت تو ہونی چاہیے، وہ قیمت کیا ہے؟ اس قیمت کے بارے میں اصولی بات یہ ہے کہ اس قیمت کو اس کاسٹ پرائس سے زیادہ ہونا چاہیے. پروڈکٹ آپ کی جتنی کی تھی اس سے زیادہ کی بکے گی تب آپ کو بزنس کرنا آتا ہے، ورنہ آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. بعض معذرت، یعنی وہ آدمی کیا کاروبار کرے گا کہ 5 روپے کی چیز اس نے 2 روپے میں بیچ دی تو فائدہ نہیں ہوا، کاسٹ پرائز بھی حاصل نہیں ہوئی. تو اگر کاسٹ پرائز حاصل ہو جاتی تو بریک ایون پر معاملہ ہوتا، خالصتاً اصطلاح میں کہا جائے. مگر یہاں پر ہمیں اگر فائدہ چاہیے تو پھر اتنی قیمت تو ہو کہ جس کے نتیجے میں کاروبار کو کامیاب کاروبار کہا جا سکے. پروردگار فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے عوض ان کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا. یہ کس کے عوض خریدا؟ جنت کے عوض خریدا. اچھا، تو جنت قیمت ہے؟ قیمت ہے. عربی کے اندر با بائے مقابلہ آتا ہے بے ان لہم الجنہ، جنت کے عوض، جنت کے مقابلے پر ان سے ان کی جان کو خرید لیا، ان کے مال کو خرید لیا۔ بہت خوب، یہ جنت جو قیمت مقرر کی جا رہی ہے یہ میکسیمم ہے یا منیمم، یہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہے یا کم سے کم قیمت ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، نہج البلاغہ میں مفسر قرآن وارث قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا یہ بات کہتے ہیں، اور کیا خوب کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم میں اسے مت بیچنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تمہارا نفس قیمتی ہے، مگر تمہارے نفس کی قیمت ہے کم سے کم قیمت، اور جب بیچنے نکلو گے تو کوئی تمہارے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے، کوئی تمہیں یہاں روک سکتا ہے، کوئی تمہیں وہاں روک سکتا ہے۔ اب جب کوئی تمہیں روک رہا ہو تو ذرا دیکھو کہ وہ قیمت کیا لگا رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اگر اس سے کم میں تم نے فروغ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نقصان اٹھایا، تمہیں دھندا کرنا نہیں آتا، تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا، یو آر ناٹ فٹ فار دا بزنس، انفٹ ہے، آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ آپ نے غور فرمایا، اب اگر مولا سے ہم سوال کریں گے، مولا یہ کم سے کم قیمت ہے تو زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ یہ تو کم سے کم قیمت ہے، اس سے کم اگر ہے تو نقصان، تو اب زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ یہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے جو کم سے کم قیمت ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ معلوم کرنا ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت کے بارے میں معلوم کریں۔ تو پروردگار نے یہی تو کہا تھا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے جنت کے عوض نہیں، مرضی پروردگار کے عوض بیچتا ہے، وہ نفس کو بیچ کر مرضی خریدتا ہے۔ وہ کم سے کم قیمت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔ اب اس سے لے کر اس تک کا درمیانی جو فاصلہ ہے، جو جتنا طے کرتا چلا جائے گا، نفس کی قیمت اسی طرح سے بڑھتی چلی جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ پروردگار نے کیا مطالبہ کیا اس کے بعد، کہ جب تم نے تم سے تمہاری جان کو خرید لیا، تم سے تمہارے مال کو خرید لیا، بے ان لہم الجنہ، تو اب خدا فرماتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اس لیے کہ اب جو ان کی جان ہے ان کی تو ہے نہیں، ان کے پاس تو امانت ہے، یعنی اگر سودا ہو گیا تو جو چیز میرے پاس پڑی ہے وہ تو خریدار کی امانت ہے۔ اب جب امانت ہے تو مجھے اس کی مرضی کے مطابق اس کو یوز کرنا ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق یوز نہ کروں تو میں خیانت کر رہا ہوں۔ یعنی یہ چیز چونکہ اس نے خرید لی، اب اس کی ہے، اس کی ہے، تو اب میں اس سے پوچھوں گا بھائی کرنا کیا ہے؟ وہ کہے کہ رکھو اپنے پاس، جب استعمال کرنا ہوگا میں بتاؤں گا۔ یعنی دنیا میں رہو، میرے بن کے رہو، دنیا کے بن کے مت رہو۔ اب جب جس چیز کی ضرورت ہوگی تم سے کہا جائے گا۔ کیا چیز چاہیے؟ پروردگار کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کر، پھر کیا کرتے ہیں؟ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یقاتلون ویسے ہی عربی کے اعتبار سے باب مفائلہ کا صیغہ ہے، اسی کی تشریح، وہ مقاتلہ، اس میں تو ہوگا یہی کہ تلوار آپ کے پاس بھی ہے، تلوار اس کے پاس بھی ہے، تو یہ تلوار چلائے گا، وہ بھی تلوار چلائے گا۔ وہ اگر اللہ والا ہوتا تو آپ پر تلوار نہ چلاتا، آپ اللہ کی طرف سے تلوار چلا رہے ہیں اور وہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے تلوار چلا رہا ہے، تو مقابلہ تو ہے، مقاتلہ ہے۔ یقتلون ویقتلون، پروردگار عالم نے پہلے ہی مرحلے کے اندر یہ واضح کر دیا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ جب تم نے اپنی جان بیچ دی، اپنا مال بیچ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں جاؤ گے تو تمہارا ہی وار کارگر ثابت ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو اسیسمنٹ ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو ایگزامینیشن ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا۔ تم نے اپنے نفس کو اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو فروغ کر دیا، اب تم ہمارے ہو گئے۔ جب وقت آئے گا تو میدان میں جانے سے دریغ نہیں کرو گے، ون، میدان میں جانے کے بعد سبات قدم کا مظاہرہ کرو گے، ٹو، وار تمہارا کارگر ہوگا یا وار اس کا کارگر ہوگا، اس کا تعلق اتفاق سے ہے، اجر و ثواب اتفاق سے وابستہ نہیں ہوتا، اختیار سے وابستہ ہوتا ہے۔ اختیار اتنا ہے کہ یہ میدان میں ثابت قدم رہے، بھاگے نہیں، اگر وہ ثابت قدم رہا تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر کسی بھی میدان میں کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، دولت ایمان نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومنین کی جان کو ہم نے خریدا، مومنین کے مال کو خریدا، اب یقاتلون، وقت آئے گا تو یہ میدان میں جائے گا، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، اتفاقات راستے میں آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا وار چلے، ہو سکتا ہے اس کا وار چلے۔ اب ہم خدا سے اگلا سوال کریں کہ اے پروردگار ٹھیک ہے وار کسی کا بھی چل سکتا ہے، یہاں پر بھی کوئی منیمم اسٹینڈرڈ ہے، کوئی اسٹیٹسٹکس ہیں، کچھ عدد کے ذریعے، کچھ نمبر کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی مومن اگر ہے تو اتنوں کو تو ضرور قابو کرے گا، ایسا کچھ ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ انفال میں پروردگار عالم نے باقاعدہ عدد بیان کیا، سورہ انفال 8 سورہ قرآن مجید کا، یہ سورہ توبہ ہے، سورہ برات جس کی یہ آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، وہ والی آیت، اس سے جسٹ پہلے اگر آپ دیکھیں سورہ انفال، اس سورہ کے اندر، اچھا سورہ انفال اور سورہ برات کو ویسے بھی بالکل عوامی اصطلاح میں کہوں بھائی بہن کہا جاتا ہے، جوڑا کہا جاتا ہے، ایک پیر، جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو جوڑا کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو جوڑا کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ انفال اور سورہ توبہ ان کو ایک جوڑا کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی قتال سے متعلق بہت کچھ ہے سورہ انفال میں، اور سورہ توبہ کے اندر بھی قتال سے متعلق بہت کچھ ہے۔ وہاں پروردگار عالم نے ایک معیار دیا، اور معیار بہت حسین ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس معیار کے اوپر آپ سودائے کربلا کو ذرا دیکھیں، کمال ہے، واقعی کمال ہے، یہ رخ عجیب ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا بھائی یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، تو وار کسی کا بھی چلے چل سکتا ہے، مگر اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ دولت ایمان کا حامل مجاہد جب میدان میں جائے گا تو اے پروردگار تیری کیا توقع ہے، وہ کتنے منیمم افراد کے اوپر غلبہ پائے، تیری کچھ ایکسپیکٹیشن ہے؟ پروردگار عالم نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایمان اور صبر، کہ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سورہ انفال میں اعلان فرمایا کہ دیکھو اگر مومن مجاہد صبر کے ساتھ میدان میں گیا، تعداد کم بھی ہوگی تو پرفارم کر کے آئے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے، پھر آتے ہیں سورہ انفال کی آیتوں کی طرف، پروردگار فرماتا ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، خدا کہہ رہا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا، فئتن قلیلہ، فئہ یعنی گروہ، قلیلہ چھوٹا گروہ جس کی تعداد کم تھی، غلبت وہ غالب آیا، فئتن کثیرہ بڑے گروہ کے اوپر جس کی کثرت تھی، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اگر اللہ پر ایمان ہے اور اذن خدا سے جہاد ہو رہا ہے، فساد نہیں، اذن خدا سے جہاد ہو رہا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹا گروہ تھا بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ صبر ان کے اندر تھا، باذن اللہ وہ کام کر رہے تھے، ایمان کی دوسری تعبیر۔ اب آپ ذرا دیکھیے یہ سورہ انفال، پروردگار سٹیٹس دیتا ہے، پروردگار فگر دیتا ہے، پرووائڈیڈ ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ، باقی تمام تر چیزیں آپ کانسٹنٹ مان لیجئے، یعنی یہ ایک شخص ہے، سامنے دوسرا شخص ہے، جو اس کی باڈی ہے وہ اس کی باڈی ہے، جو اس کی طاقت ہے وہ اس کی طاقت ہے، جو اس کے پاس اسلحہ ہے وہ بھی اس کے پاس بھی اتنا ہی اسلحہ ہے، یہ دونوں بالکل ایکول، ایوری ادر تھنگ کانسٹنٹ، اور اب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ جو دشمن ہے اس کے پیچھے تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ جو شخص ہے اس کے پیچھے لوگ بہت کم ہیں، مگر یہ مومن ہے، ایک دوسری چیز یہ صابر ہے، یہ صبر کرنے والا ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اب رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ پروردگار عالم ایک عجیب بات کہتا ہے، خدا فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ دیکھو اگر ایک ایسا ہے تو وہ 10 کے اوپر بھاری پڑے گا، اگر ایک ہے تو وہ 10 کے اوپر بھاری ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ایمان بھی ہے صبر بھی ہے، یہ ایک ہی کا مقابلہ کرے گا، پھر کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں سب چیزیں کانسٹنٹ، اس کی بھی طاقت اتنی، اس کی بھی طاقت اتنی، اس کے پاس بھی اسلحہ وہی، اس کے پاس بھی اسلحہ وہی، اس کے بھی ویسے ہی مسلز، اس کے بھی ویسے ہی مسلز، اب جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا، اس کے پیچھے بیکنگ میں ہزاروں افراد ہیں، اس کے پیچھے بیکنگ میں چند افراد ہیں، یہ دونوں میدان کے اندر آئے لڑیں گے، لڑیں گے یہ ایک ہے کم سے کم دس کے اوپر غالب آئے گا پھر اس کی جان جائے گی، اس سے پہلے جان نہیں آئے گی۔ ذالک بانہم لا یفقہون، پروردگار کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ جب عقل و معرفت نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، تو صبر وہاں پر کہاں سے آئے گا؟ اب تم اگر مومن ہونے کے دعوے دار ہو، صبر تمہارے پاس موجود ہے، تو میدان میں ثابت قدم رہ کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے یقتلون و یقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوگا، پہلے یہ دس کو پچھاڑے گا پھر جان دے گا، اس سے پہلے جان نہیں دے گا۔ اچھا، اب پروردگار عالم نے فوراً اس کے بعد ایک تبصرہ کیا، الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ یہ دور رسول کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام، بہرحال ہر ایک علی تو نہیں، ہر ایک کی تلوار ذوالفقار تو نہیں، ہر مجاہد حیدر کرار تو نہیں ہے، ہر ایک ایسا تو نہیں ہے کہ خیبر کے در کو پشت انگور سے الٹ کر رکھ دے۔ اب پروردگار عالم نے معیار تو بہت سخت طے کیا، کہا ایک ہے تو دس کے اوپر تو قابو پائے، پھر اس کے بعد شہید ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نہیں۔ اب جب پروردگار عالم نے یہ کہا، میدان میں کوئی مقابلہ ہوا اور ایک تعداد ہے کہ جو اس پر پورا نہیں اتر سکی، تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ خداوند متعال فرماتا ہے الان خفف اللہ عنکم، ٹھیک ہے ہم سٹینڈرڈ کو تھوڑا ڈائلیوٹ کرتے ہیں، کچھ تخفیف کر دیتے ہیں، کچھ کمی کر دیتے ہیں۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ تو کمزوری کس چیز کی؟ تعداد تو پہلے ہی کم تھی، تعداد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان کم تھا، صبر کم تھا تمہارے اندر، خدا نے جان لیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، تو اب پروردگار نیا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے نیا اسٹینڈرڈ یہ مقرر کیا کہ بھائی ایک کے مقابلے میں دس یہ زیادہ ہے، تو اب ایک اگر میدان میں گیا ایمان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، تو یہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے کہ دو کا مقابلہ ضرور کرے گا۔ اگر دو کا بھی مقابلہ نہیں کیا تو بھیا وہ صبر ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے اور وہ ایمان بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے کہ جو پروردگار عالم نے مقرر کیا۔ واپس ذرا سنیے، یقتلون و یقتلون، اللہ نے خرید لیا جان کو اور مال کو، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، وار کسی کا بھی چل سکتا ہے، ہم تم سے ثابت قدمی صبر مانگتے ہیں، چھوٹا گروہ ہے صبر کے ساتھ ہے، بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جائے گا اللہ کے اذن سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت خوب، منیمم اسٹینڈرڈ اور میکسیمم کیا کا منیمم یہ ہے کہ ایک ہے تو دو کے اوپر غالب آئے، میکسیمم یہ کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک ہے تو دس کے اوپر غالب آئے۔ اب ذرا شہداء کربلا کی تعداد مجھے بتائیے کتنی ہے، اور مقابلے پر جو افراد ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ کربلا کے شہداء 72, 100, 150، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، آپ ایوریج 100 لے لیجئے، اور مقابلے پر کتنے؟ لاکھوں کہے گئے مگر کم سے کم 30-32 ہزار سب نے لکھے، 100 کے مقابلے میں 30,000-32,000۔ اور کیا یہ تمام کے تمام افراد بالکل کانسٹنٹ، جو صحت ان کی ہے وہی ان کی ہے؟ ان میں تو مسلم بن اوسجا بھی ہیں، بوڑھا صحابی، ان میں حبیب ابن مظاہر بوڑھے، ان میں کئی افراد ایسے ہیں کہ جو 60+ ہیں۔ 8 تو صحابہ رسول ہیں حسین کے علاوہ، حسین تو صحابی بھی ہیں اہل بیت میں بھی ہیں، 8 صحابہ کربلا کے اندر جنہوں نے پیغمبر اکرم کے چہرے کی زیارت کی ہے، بزرگ بوڑھے ہیں۔ 21 وہ ہیں کہ جو علی کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جائے گا، جو جمل میں موجود تھے، صفین میں موجود تھے، نہروان میں موجود تھے، مولا کی طرف سے مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو راویان حدیث ہیں، جن سے صحاستہ وغیرہ کے اندر بھی محدثین نے روایت دی ہے۔ ان میں وہ افراد بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، حضرت برائے سید القرا جن کا لقب تھا کہ یہ قرأت کرنے والوں کے سردار ہیں، حافظ قرآن تھے۔ یہ جناب بہت برائے حمدانی، بات آگئی میں عرض کرتا ہوں، اس کو مکمل کروں گا، کیا غور فرمائیے، برائے حمدانی جیسا سیریس انسان، سنجیدہ انسان، ہوتا ہے بعض افراد کا نیچر کہ بہت زیادہ مزاح بھی نہیں کرتے ہیں، یہ جناب برائے کے بارے میں ملتا ہے کہ عاشور کا دن تھا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی دوسرا بھی شہداء کربلا ہی میں شامل، اور وہ ان سے مذاق کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے بریر آج عاشور کا دن ہے, مزاح کا موقع کیا ہے؟ تو بریر کہتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ میں مزاح کا عادی نہیں ہوں, میں تو مزاح کا عادی نہیں ہوں, دنیا جانتی ہے, کسی کو بھی پوچھو تمہیں بتائیں گے کہ میں عام طور پر چولی یا ہسمک یا مزاح کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میرا مزاج نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس وقت میرے دل کی عجیب کیفیت ہے کہ بس کچھ دیر کی بات ہے کہ جس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, دنیا کی زحمتیں تمام اور پھر پروردگار کی رضا اور رضوان اور جنت کی لذتیں اور نعمتیں میں برداشت ہی نہیں کر پا رہا. میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے اپنے دل کی اس کیفیت کا اظہار کروں. اس کو پیاس کی زحمت بڑھ محسوس نہیں ہو رہی ہے, وہ پیاس کی تکلیف کو فارگو کر رہا ہے, اگنور کر رہا ہے اور کہا یہ بریر ہاں بتانے ہیں سید القرآن, قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں اور میدان کے اندر آئے ہوئے ہیں. آپ غور فرمائیے, میں جو عرض کر رہا تھا کہ دونوں طرف ایکول پروپورشن نہیں ہے, نہ صحت کے اعتبار سے وہ سب پانی پیے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے پیاسے ہیں, وہ سب سپاہی ہیں اصطلاح کے مطابق, ان میں بوڑھے بھی ہیں, ان میں اصغر جیسا شہید بھی ہے, اور محمد بھی ہیں, قاسم بھی, یہ تو بچے ہیں. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, کہاں جا کر بات ایکول نہیں ہے, معاملہ برابر نہیں ہے, صحت کے حوالے سے, اسلحے کے حوالے سے, امکانات کے حوالے سے. مگر ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ جو میدان میں گیا ہے دس تو بہت چھوٹی چیز ہے. قرآن نے کہا تھا کم سے کم دو, زیادہ سے زیادہ دس. یہ شہداء کربلا وہ ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں کو تحقیق کیا. آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز, جو قرآن کے دیے ہوئے معیار سے زیادہ کر کے دکھائیں ان کو شہداء کربلا کہتے ہیں. حسین کے ساتھ جو افراد ہیں, حسین نے ایسے ہی نہیں کہا کہ خدا نے مجھے وہ صحابی دیے ہیں کہ جو میرے جد محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کو ملے جیسے صحابی مجھے ملے. واقعا بات یہی ہے, یہ کوئی خطابت نہیں ہے, شعر و شاعری نہیں ہے, انصاف یہی ہے. کوئی ایک بھاگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی ایک فرار کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, ادھر سے کوئی ادھر نہیں جا رہا, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں برادران عزیز, پھر آپ کو یاد دلاؤں, 30,000 کی فوج. علامہ نقد صاحب اس کو انالائز کرتے ہیں, کیس یہ ہوتا ہے, ایک طرف ابراہیم ہے ایک آدمی اور اس کو جلانا ہے, نمرود آگ میں جلانا چاہتا ہے ماشاء اللہ. ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑیاں چاہیے؟ چند لکڑیاں بہت کافی ہیں. چند لکڑیاں لو, اس کو جلاؤ, اس کے اندر اس کو پھینک دو. اگر تم یہ ظلم کرنا چاہتے ہو, چند لکڑیاں بہت کافی ہیں ابراہیم کو جلانے کے لیے, مگر کتنی لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں؟ آگ کا ایک الاؤ ہے, دھواں بلند ہو رہا ہے, وہاں تک دھواں جا رہا ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا. ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے نمرود تجھے کتنی لکڑیوں کی ضرورت ہے؟ چل, یہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اہتمام کسی وجہ سے ہے, دشمن کی نفسیات کو بھی تو آپ سمجھیں. دشمن جب یہ کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. چند لکڑیوں کو آگ لگا کر تو اگلے دن ہی ابراہیم کو اس آگ کے اندر جھونکا جا سکتا تھا, مگر نمرود پہلے مرحلے میں تو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم کو اتنا مرعوب کرے. وہ ابراہیم کو نہیں پہچانتا, وہ ابراہیم سے واقف نہیں ہے کہ ابراہیم کس کا نام ہے, وہ خلیل خدا کو نہیں جانتا. وہ پہلے مرحلے میں یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ ابراہیم اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے, وڈرا, توحید کی بات چھوڑ, ختم, یا اللہ اللہ کرنا بند کر دے, شرک کے خلاف مذمت بند کر دے. وہ یہ چاہتا ہے. اور دوسری چیز وہ کیا چاہتا ہے؟ دوسری چیز وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ابراہیم کے ساتھ دوسرے افراد ہیں, اگر وہ ایکٹیو ہونے کا سوچیں تو انہیں یہ بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے, یہ آگ کا الاؤ نظر آئے, یہ دھواں نظر آئے. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے, خوف کے مارے کانپنے لگیں گے. نہ ابراہیم کا ساتھ دینے کا سوچیں گے, نہ نمرود کے مقابلے پر آنے کا سوچیں گے. یہ ہے ظالم کی نفسیات. اور اسی تناظر میں دیکھیں 30,000 کی فوج کیوں؟ پہلے مرحلے میں یہ حسین کو نہیں جانتے کہ حسین کون ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جب اتنی فوج نظر آئے گی. یہ 100, 150, 172 کتنے افراد بیبیاں ساتھ میں ہیں. پہلے مرحلے میں تو حسین ہی دستبردار ہو جائیں گے اپنے موقف سے. حسین کو نہیں پہچانتے کہ حسین کون ہے. نمرود ابراہیم کو نہیں جانتا, فرعون موسیٰ کو نہیں جانتا, ابو جہل اور ابو لہب محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا, دشمنان علی علی کو نہیں جانتے, حسن کو نہیں جانتے, اور یزید حسین کو نہیں جانتا کہ حسین کون ہے. اور دوسری چیز کہ اگر یہ نہ بھی متاثر ہو تو جتنے دوسرے افراد ہیں سب کے سب تو شیر علی و زہرہ پی کر نہیں آئے، سب تو خاندان علی و زہرہ سے نہیں ہیں، وہ تو چند ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے افراد میں سے کوئی یہاں سے فلور کراس کرے اور دوسری طرف چلا جائے، ہاتھ جوڑتے ہوئے آئیں، بھیک مانگتے ہوئے آئیں، اپنی جان کی بھیک مانگے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ عجیب بات یہ ہے کہ 30,000 کا لشکر سامنے، چند سو، 100 سے کچھ زیادہ افراد یہاں پر ہیں، ادھر سے کوئی ادھر نہیں جاتا اور ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں. کیا ہے برادران عزیز، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی حسین کے کسی وارث نے کبھی یہ نہیں کہا، کبھی پشتا کر یہ جملہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ کہا. میں مختصر تبصرہ پہلے کر چکا ہوں کہ کسی نے یہ کہا کاش ہمارے والی نے بیعت کر لی ہوتی تو یہ اتنی زحمتیں ہمیں نہ اٹھانی پڑتی، اتنی قید ہمیں برداشت نہ کرنی پڑتی. کسی نے نہیں کہا، مصائب کو یاد کر کے آنسو بہائیں ہیں مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا. سید سجاد نے بھی یہ نہیں کہا، زینب کبریٰ نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. یزید کا بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کو ڈس اون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی غلط کیا، میرے دادا نے بھی غلط کیا، دونوں اس وقت قبر میں اپنا اپنا عذاب بھگت رہے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے. کتنا بڑا انقلاب ہے جو حسین ابن علی نے برپا کیا اور منعقد کیا. اب آپ اندازہ کریں قیمت بھی بہت بڑی چکائی ہے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اولاد بھی اللہ کی، اولاد بھی اللہ کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ کے بارے میں چند جملے. کوئی بچی جس کا نام اس میں بامسمہ ہے، جو حسین کے دل کے لیے سکون کا باعث ہے، جس کی وجہ سے حسین کہا کرتے تھے سکینہ، اور یہ بچی بابا کے سر کی مشتاق ہے. دربار کا حال تو میں بیان کر چکا ہوں، مگر بچی کے آغوش میں دربار میں جب سر حسین تیرتا ہوا آیا تو پھر چھین لیا. زندان شام ہے اور زندان شام کے اندر بچی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، تڑپتی ہے، چیختی ہے، روتی ہے، فریاد کرتی ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ، ایک سال کی قید. تقشرت وجوہ، جس کے بعد چہروں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. زندان وہ زندان کے جس کی چھت بھی نہیں ہے، نہ سردی میں برف باری سے، سرد ہواؤں سے بچنے کا کوئی امکان ہے، نہ دھوپ میں گرمی سے بچنے کا کوئی امکان ہے. ایسا زندان جس کی دیواروں کے بارے میں اس بات کا احتمال کہ ابھی گر جائے گی، اور اسی دیواروں کے گرنے کی وجہ سے یہ اہل بیت کا خاندان شاید دب کر شہید ہو جائے. عجیب، ایسے میں جناب سکینہ شام کے وقت دیکھتی ہے کہ پرندے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اپنے بھائی کو بلاتی ہے، کہتی ہے بھیا، 4 سال کی بچی ہے، بچی کی نفسیات کو ذہن میں رکھیے، کہتے بھیا سجا، یہ شام کے وقت پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اب سید سجاد اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سکینہ شام ہو گئی نا، جب شام کا وقت ہو جاتا ہے تو پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. اب سکینہ کہتے ہیں کہ بھیا سجاد وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں؟ اب سجاد اگر بتائیں تو کیسے بتائیں کہ قید کے ختم ہونے پر سب تو گھر جائیں گے، میرا سکینہ تجھے گھر جانا نصیب نہیں ہوگا. میری جان سکینہ، میری بہن سکینہ، پیاری سکینہ، تجھے اسی زندان کے اندر دفن ہے. وہ بھائی کیسے بتائے؟ علم امامت سے بھی بتائے تو کیسے بتائے؟ عجیب ہے. وہ وقت وہ رات آئی جب سکینہ اپنے بابا کو فریاد کر کے، یاد کر کے، آنسو بہا کر، کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگی، جو اس کا روز کا طریقہ کار تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، پھر اس کی آنکھ لگتی تھی. تو سینے پر سونے کی عادی بچی ہے، اب زندان کی زمین پر وہ سوئی گئی، کیسے اسے نیند آئی؟ آنکھ اس کی لگی اور اچانک آنکھ لگی، کچھ اس نے دیکھا خواب میں، بیدار ہو اور کہنے لگا میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے. جناب زینب آگے بڑھ کر سکینہ سے بولی، زینب جان میں نے تمہیں بتایا تھا نا بیٹا، اب سو جاؤ، آرام کرو، اس طرح سے بابا نہیں آئیں گے. اب جناب زینب پہلانے کی کوشش کر رہی ہیں، رباب پہلانے کی کوشش کر رہی ہیں، کہا کہ نہیں، ابھی میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، میں نے دیکھا میرے بابا کا اثر یزید کے سامنے پڑا ہوا تھا، یزید چھڑی اٹھا کر میرے بابا کے لبوں کے ساتھ، جو بچی نے دربار میں دیکھا تھا اس کو خواب میں نظر آیا، کہا میرے بابا کا سر لا دو، بس میرے بابا کا سر لا دو، کچھ کرو میرے بابا کا سر لا دو. اس بچی کے یہ بین اتنے بلند ہوئے کہ یزید کی نیند خراب ہوئی، اور اس نے کہا غلاموں کو بلا کر کہ آج یہ پھر بچی رونے لگی، جاؤ جا کر اس کو کچھ کرو کہ اس کو خاموش کرو تاکہ میں سو سکوں. غلام کہتے ہیں کہ یزید ہم کیا کریں گے اس بچے کو خاموش کرنے کے لیے, ہم کیا کریں؟ کہا جاؤ اس کو تازیانے لگاؤ, جاؤ اس کو تماچے لگاؤ. کہا کہ اے یزید یہ ہم سے نہیں ہوگا, اے یزید ہم سے نہیں, تم غلام ہو, تمہارا اور کام کیا ہے, میں حکم دے رہا ہوں جاؤ اس بچے کو تازیانے لگاؤ, خاموش کراؤ. کہا کہ یزید تھپڑوں سے تماچوں سے بچی خاموش نہیں ہوتی ہے, اگر ہم اس کو تماچے لگاتے ہیں وہ کہتی ہے ہائے چچا عباس تم کہاں چلے ہو. ذرا دیکھو آپ کی سکینہ کو تماچے لگے, ہم اس کو تازیانے مارتے ہیں, وہ بچی کہتی ہے ہائے بھیا علی اکبر تم کہاں چلے ہو, وہ اور زیادہ رونے لگتی ہے. یہ بچی ہم سے چپ نہیں ہوتی, خاموش نہیں ہوتی. ہاں آج یہ اپنے بابا کے سر کا مطالبہ کر رہی ہے, اگر تو اس کے باپ کا سر اس کو بھیجوا دے ہو سکتا ہے کہ یہ خاموش ہو جائے. یزید نے کہا اچھا لے جاؤ اس کے باپ کا سر لے جاؤ, اور اب سر حسین ایک تشت میں رکھا گیا, سر کے اوپر رومال رکھا گیا, اور اب یہ سر آ رہا ہے زندان کے اندر. زندان کے سر آیا, زندان کا دروازہ کھلا, تشت دیکھا, سکینہ یہ سمجھی کہ شاید مجھے بہلانے کے لیے کھانا دیا جا رہا ہے, بچوں کو بہلانے کے لیے کھانا دے دو شاید یہ بچی چپ ہو جائے. وہ سمجھی کہ شاید کھانا لایا گیا, لگی میں نے کھانا نہیں مانگا, میں نے اپنے بابا کا سر مانگا. اور اب تشت میں موجود رومال ہٹایا گیا, سر حسین نظر آیا, ساری بیویوں نے دیکھا ارے ہمارے والی کا سر, ہمارے آقا کا سر. جناب زینب کھڑی ہو گئی, رباب کھڑی ہو گئی, لیلہ کھڑی ہو گئی, ام کلثوم کھڑی, سب کھڑی ہو گئی, سید سجاد بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں. اور اب سب کی زبان پر کیا جملہ ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, جو زیارت کا جملہ امام حسین, السلام علیکم ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ الحسین ہمارا سلام قبول کریں. سلام ہو گیا, اور اب بچی نے اپنی گود میں اپنے بابا کا سر لیا, بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا, جھکی اور جھک کر حسین کے لبوں کو بوسا دیا. علماء کہتے ہیں کہ منظر بدل گیا, منظر بدل گیا. پہلے جب کبھی حسین گھر میں آتے تھے, بچی قریب آتی تھی, حسین جھک کر اپنی بچی کے لبوں کو بوسا دیتا, اور آج زندان میں سکینہ اپنے بابا کے سر کو گود میں لیتی ہے اور جھک کر اپنے بابا کے سر لبوں کو پیار سے بوسا دیتی ہے, اور پھر دیکھتی ہے اپنے بابا کے سر کو اور فریاد کرنا شروع کرتی ہے. منظر نظر خاص بابا کبھی نمائے, اے بابا کس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کیا, منظر نسی قطع بریدل, اے بابا کس نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا, اے بابا کاش آپ کی جگہ میں خنجر کے نیچے آ جاتی اور آپ کا سر اس طرح سے نوک نیزہ پر بلند کر کے دیار ب دیار نہ پھرایا جاتا, اے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد آپ کے سجاد کا کیا حال ہے, اے بابا ذرا دیکھیے ان بیواؤں کا کیا حال ہے, بابا ذرا دیکھیے آپ کی بہن زینب کی کیا کیفیت ہے. بچی بین کرتی جاتی ہے اور اچانک گرتی ہے, جھکتی ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے, اور جناب زینب آگے بڑھ کر اے بیٹا سجاد ذرا دیکھو سکینہ کو کیا ہوا. سکینہ کی نفس ٹٹولتے ہیں اور سجاد کے زبان پر وہ جملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے سکینہ کا اعلان ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. سید مسرور آقا نقوی ابن سید مختار آقا نقوی, تمام ارواح مومنات آپ کے مرحومین شہدائے ملت رحم اللہ علیہ.